أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں کی داستانیں، واقعات، تاریخ کو قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ ان کے لیے جو کچھ پیش آیا قرآن بیان کرتا ہے اور بار بار بیان کرتا ہے. فرماتے ہیں بیان کے وجہ داستان نہیں ہے، تاریخ بھی نہیں ہے، عبرت ہے کہ آپ عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں گزشتہ قوموں کی زندگی سے، واقعات سے، ان کی کامیابیوں سے، ناکامیوں سے. عبرتیں عام طور پر ناکامیوں سے جو سبق سیکھتے اس کو عبرت کہتے ہیں. عبرت عبور سے ہے، یعنی ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی ناکامیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا مطالعہ کرو، اپنے دور کا مطالعہ کرو، اس سے پیغام حاصل کرو، درس حاصل کرو. تو یہ حکم قرآن ہے. نہج البلاغہ میں خط نمبر 31 میں مولا اپنے فرزند کے نام پر خط لکھتے ہیں. اب یہ خط امام حسن مجتبیٰ کے نام پر ہے یا محمد ابن حنفیہ کے نام پر ہے، یہ واضح نہیں ہے. نہج البلاغہ میں اس کا نام بھی نہیں آیا ہے. فرمایا ہے کہ باپ سے بیٹے کی طرف. اس خط میں در حقیقت مولا ایک امیر المؤمنین، امام معصوم ہونے کے ناطے سے اپنے معصوم بیٹے کو نہیں لکھتے ہیں، ایک باپ جو تمام دنیا کے باپ کی نمائندگی کرتا ہے، ایک باپ ہونے کے ناطے سے خط لکھتے ہیں ایک بیٹے کے لیے. وہ بیٹے بھی، اس بیٹے کے بھی امام ہونا مد نظر نہیں، ایک جوان ہونا مد نظر ہے کہ اس کو کیا کیا سیکھنا چاہیے، باپ کو کیا چاہیے، کیا بتانا چاہیے، بیٹے کو کیا سیکھنا چاہیے. وہاں پر مولا تاریخ کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں. میں پوری تاریخ بشریت میرے سامنے ہے، میں اس تاریخ کے نچوڑ آپ کو پیش کرتا ہوں اپنے فرزند سے فرماتے، تاکہ تمہیں دوبارہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جن مشکلات میں سابقہ قومیں پڑ گئی، دوبارہ تمہیں اس مشکلات میں پڑنے کی ضرورت نہ ہو. تو ان تاریخ بشریت کے واقعات کے درمیان سب سے ایک اہم واقعہ کربلا کا واقعہ ہے. ہمیں اس سے درس لینا ہے. درس ایک مولا سید الشہداء سے، اصحاب ائمہ سے، اہل بیت سے لینا ہے. دوسرا، کیوں ایسا مسائل پیش آیا منفی لوگوں سے؟ کیوں حسین تنہا ہو گئے؟ کیا حالات پیش آئے؟ تاکہ ان حالات سے ہم بچ سکے. دیکھیے، حسین فرزند پیغمبر ہے، مسلمان اسی پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے، اور سارے مسلمان جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا کس حد تک حسین سے محبت کرتے تھے. آپ کے پشت پر حسین سوار ہوتے، آپ سواری بن جاتے. نماز کے دوران جب آپ کے پشت پر ہوتے، نماز سے اٹھنے کے لیے سر بلند کرنے کے لیے حسین کو نہیں گراتے تھے. اتنا انتظار کرتے تھے کہ حسین خود اتر آئے. جب امام کو جب چھوٹے تھے بہت ہی چھوٹے تھے پیغمبر گزر رہے تھے آپ کے رونے کی آواز آئی تو آپ دولت سرا تشریف لے جاتے فرماتے ہیں بیٹی مجھے حسین کا گریہ قابل برداشت نہیں ہے, آپ حسین کو رونے مت دو, میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. کس طریقے سے پیغمبر نے بار بار حسین کی یاد کر کے کہ کیا پیش آنے والا ہے گریہ کیا. یہ پیغمبر خدا ہے, اسی پیغمبر کے نواسے کو پیغمبر کے مد مقابل ابو سفیان تھا, اسی کے پوتے کے حکم سے مدینہ مکہ دونوں چھوڑنے پر حسین کو مجبور کرتے ہیں. پیغمبر کو ابو سفیان نے اور ان کے ساتھیوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا. وہ قابل فہم ہے, یہ لوگ مشرک تھے کافر تھے, پیغمبر خدا کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, لیکن ابھی اسی کے پوتا نواسے رسول خدا کو مدینہ چھوڑنے پر مکہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کفار نہیں دیتے ہیں, اس کے ساتھ مسلمان ساتھ دے رہے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ساتھ دے رہے ہیں. اور یزید بھی اپنے آپ کو خلیفہ رسول خدا کہتا ہے, یعنی عبرت کی بات یہ ہے یہ کیا ہوا ہے, پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے دشمن پیغمبر کے ساتھ دے رہا ہے, دشمن پیغمبر ممبر پیغمبر پر ہے اور اپنے آپ کو جانشین پیغمبر سمجھتا ہے, نواسے رسول خدا کو نعوذ باللہ باغی سمجھتا ہے اور اس کے قتل کو واجب سمجھتا ہے, اور مسلمان اس جنگ میں اس کے ساتھ دے رہے ہیں. امام نے ہی فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے پیغمبر نے میرے بارے میں کیا فرمایا, میرے بھائی کے بارے میں کیا فرمایا, یہ میرے کپڑے پیغمبر کے کپڑے ہیں, میرا امامہ پیغمبر کا امامہ ہے, میں فرزند پیغمبر ہوں, کیا میں نے پیغمبر کے کسی حکم شرعی کی خلاف ورزی کی ہے, چلو تمہارے پاس بہانہ ہو تو بتاؤ. کوئی بہانہ نہیں تھا. اس کے باوجود اس حد تک پہنچ گئے. عربوں کی منفی پہلو بھی بہت تھے لیکن کچھ مثبت پہلو بھی یہ تھے, مہمان نواز تھے, عرب مہمان نواز تھے. اب فرزند پیغمبر کو بلایا, بلانے والوں نے مہمان نوازی کے بجائے آپ کو پانی سے بھی محروم کیا, بلکہ وہ پانی جس کو حسین نے ان کے آدمیوں کو پلایا تھا حور کے لشکر کو, اب دیکھیں میزبان اتنے سے پانی سے شاہ ششماہ شہزادہ تک کو محروم کرتا ہے. یعنی اس حد تک یہ قوم کیوں گری, کیوں اس حد تک پستی کی طرف گئی, کیا ہوا تھا؟ مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھتے تھے, اس کے باوجود کیا ہوا؟ تو یہ ایک عبرت کی چیز ہے, دیکھنا ہوگا کہ امت کو اس مرحلے تک کس نے پہنچایا. ظاہر اسلام محفوظ ہے, روح اسلام نہیں ہے, حقیقت اسلام نہیں ہے, رسومات ہے, نعرے ہے, شکل و شمائل ہے, لیکن حقیقت اسلام سے خالی ہے وہ معاشرہ. یزید جیسی شخصیت کو پیغمبر کی جانشین ماننا خود اس بات کی علامت ہے معاشرے میں روح اسلام نہیں ہے, فکر اسلام نہیں ہے, جذبہ اسلام نہیں ہے. آپ خود دیکھتے کربلا میں بے دردی کے ساتھ, تاریخ کے بے مثال بے دردی کے ساتھ آل محمد کو شہید کرتا ہے اور پھر خاندان رسالت کو اسیر کرتا ہے, مدینہ میں اصحاب و تابعین کے قتل عام کرتا ہے, مسجد نبوی میں واقع حرم میں مسجد نبوی میں ستونوں تک خون آتا ہے, گھوڑے باندھ دیے جاتے ہیں, مسلمانوں سے بیعت لیتا ہے کہ یزید کا عبد ذلیل ہوگا. یعنی بیعت لیتا ہے یزید, جب جیت گیا مدینہ میں اس جنگ میں لشکر یزید جب غالب آیا, بیعت لیا ہر مدینہ کے آدمی سے کہ یزید کا عبد ذلیل ہوگا, اس طرح سے بیعت لیا. جب ایک بوڑھے نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں, اس کو خلیفہ مانتا ہوں لیکن خدا کا عبد ہوں, خدا کے بندہ ہوں, تو اس کے سر تن سے جدا ہو گیا. یزید کی بیعت کرنے کے تیار ہوں, لیکن بیعت کے یہ الفاظ جو بالکل شرک مشرکانہ الفاظ ہے اس کو میں زبان پر جاری کرنا نہیں چاہتا ہوں. سر تن سے جدا ہو گیا. یہ حالت مکے میں خانہ خدا کو آگ لگائی. اب یہ کیوں یعنی اس حد تک مسلمان کیوں گرے؟ اب جو کربلا میں دیکھیے شریعہ فرات پر عبد الرحمن حجاج ابن عبد الرحمن الزبیدی موکل تھا, وہ کہتا ہے اے لشکر یزید تم حملہ کرو, تیر مارو, قتل کرو ان لوگوں کو جنہوں نے زمانے کے امام کے سامنے بغاوت کی ہے. یعنی یزید امام ہے, لشکر حسینی باغی ہے, یعنی اسلامی الفاظ کو استعمال کرتا ہے اسلام کے خلاف. امام کی اطاعت کرنا واجب ہے, لیکن اس کے پاس امام یزید ہے, لشکر حسین باغی ہے, ان کو قتل کرو. انہوں نے اپنے زمانے کے امام کے سامنے بغاوت کی. عمر سعد کہتا ہے اے خدا کے سوارو حملہ کرو خیمہ حسینی کی طرف. یہ اس حد تک یہ معاشرہ. ابھی دیکھو حقائق اتنے واضح ہے کہ کوئی انسان ہو اس کے باوجود ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے, بہت واضح حقیقت. لیکن اس زمانے میں یہ لوگ اس حد تک کیوں پستی کی طرف گئے؟ یعنی عربی عرب ثقافت میں جو خوبیاں ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی. مہمان نوازی, وعدے کے وفا کرنا. عرب خونریز تھے, ایک دوسرے کے خون بہاتے تھے, جنگ کرتے رہتے تھے, سارے خامیاں تھیں, لیکن وفا کرنا یہ عربوں کے پاس تھی. لیکن وہاں پر حسین کو خط لکھا, مدد کرنے کے وعدے کیا, وفا نہیں کیا. مہمان کو پیاسا شہید کیا. اب یہ ایک عبرت کی چیز ہے, اس سے عبرت لینا. وہ بھی ہم جیسے انسان تھے, کیوں اس حد تک پست ہو گئے؟ کلمہ پڑھتے تھے, کیوں اس حد تک درندگی ان کے اندر آ گئی, اسلام سے دور ہو گئے؟ عوامل و اسباب متعدد ہے, ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. انہیں اسباب عوامل سے اجتناب نہ کیا تو ہمارے زمانے میں امام تو پردے غیب میں ہے لیکن امامت زندہ ہے. یعنی امامت, امام کا مقصد ہمارے سامنے ہے. امام کو شہید نہیں کر سکیں گے تو امامت کو شہید کریں گے, نبی کو شہید نہیں کر سکیں گے نبوت کو شہید کریں گے, خدا کو شہید نہ کر سکیں گے تو توحید کو شہید کریں گے. اگر وہی مشکلات باقی رہے, وہی خامیاں باقی رہے, وہی غفلتیں باقی رہے, یہی کام ہوگا. جو خط حسین پر چلتے ہیں, جو رائے حسین پر گامزن ہے, وہ تنہا ہو جائے گا. حقیقت میں حسین تنہا ہونے سے پہلے حسینیت تنہا ہو گئی, امام تنہا ہونے سے پہلے امامت تنہا ہو گئی. پیغمبر نے فرمایا تھا الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا, اسلام غربت کے ساتھ, تنہائی کے ساتھ, بے کسی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا, دوبارہ جلدی بے کسی کے طرف, غربت کے طرف, تنہائی کی طرف پلٹ کر جائے گا. کوئی مدد کرنے والا اسلام کا نہیں ہوگا. حسین کے کیوں مددگار نہیں؟ کیونکہ حسین کے جو ہدف اسلام ہے وہ تنہا ہو گیا تھا. حسین کے کیوں لوگ نہیں پہچانتے؟ کیونکہ لوگ اسلام کو نہیں پہچانتے تھے. حسین کے خلاف سازش کرنے میں اس لیے کامیاب ہو گئے کہ اسلام کے خلاف سازش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. حسین سے لوگ دور ہو گئے اس لیے کہ اسلام سے دور ہو گئے تھے. حضور نے ہی فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا, حسین مجسم اسلام ہے, اسلام ناطق ہے, قرآن ناطق ہے. قرآن اسلام صامت ہے, خاموش اسلام ہے, حسین قرآن ناطق ہے, گونتا پھرتا ہوا اسلام ہے. جب اسلام مظلوم ہو جائے تو اسلام ناطق بھی مظلوم ہوتا ہے. خاموش اسلام قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں کسی کے لیے مشکل ساز نہیں ہے, لیکن وہ اسلام جو زندہ ہو, متحرک ہو, وہ اسلام ظالمین کے لیے خطرناک بن سکتا ہے. اسی لیے ظالم زندہ اسلام, متحرک اسلام, فعال اسلام کو برداشت نہیں کریں گے, چاہے امام کی شکل میں ہو, چاہے امام کے نقش قدم پر چلنے والوں کی شکل میں ہو. تو ہمیں وہ حالات جن کی وجہ سے حسینیت تنہا ہو گئی، حق تنہا ہو گیا، قرآن تنہا ہو گیا، اسلام غریب ہوا، ان حالات کو دیکھنا ہوگا. عبرت ہی وَلَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةً. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ مسلسل کیوں مجالس مناتے، ہر سال مناتے، خود قرآن کو دیکھ، قرآن داستان موسیٰ کو، داستان فرعون کو، داستان نمرود، داستان ابراہیم، داستان حضرت آدم کو بار بار قرآن میں دہراتا ہے تاکہ یہ نہ بھولے، اس کے مثبت پہلو بھی منفی پہلو بھی. ہم آزاداری میں مثبت پہلو اہل بیت کے مثبت پہلو بیان کرتے، دشمنان اہل بیت کے منفی پہلو بیان کرتے ہیں. یہ درسگاہ ہے ہمارے لیے، سب سے مؤثر درسگاہ کربلا ہے، اور قرآن نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، نہیں بھولنا ہے. اذکر عبدنا، قرآن مختلف مقامات پر فرماتا ہے کہ ہمارے بندے کی یاد کرو، یعنی یاد مناؤ. اگرچہ انبیاء کے یہ ہے عام طور پر، لیکن نبی ہونے کے ناطے سے نہیں فرماتے ہیں. عبدنا ایوب، ہمارے بندہ ایوب چونکہ صابر تھا. ہمارا بندہ ابراہیم کی یاد کرو چونکہ خدا والا تھا، یعنی خدا والوں کی یاد منانے کے حکم ہے تاکہ سبق بھی لے لے، عبرت بھی لے لے. تو عرض یہ ہے کہ تو واقعی یہ کربلا کے پیش آنے کے اسباب وجوہات پر غور کریں گے تو ہم ایسے ناپاک معاشرے سے بچ سکتے ہیں، حق کی مظلومیت سے اجتناب کر سکتے ہیں، زمانے کے وارث حسین کے لیے حالات سازگار کر سکتے ہیں. یعنی حقیقی استقبال امام کے لیے تیار ہونے کی ایک شرط کیا ہے؟ آپ کربلا کو زندہ کریں، پیغام کربلا کو زندہ کریں. وہ رکاوٹیں جن کی وجہ سے حسین شہید ہو گئی، وہ رکاوٹیں جن کی موجودگی کی وجہ سے حسین شہید ہو گئے، وہی رکاوٹیں امام کے ظہور کے باعث، امام کے غیبت کے باعث ہے. یعنی جن کی وجہ سے حسین شہید ہوئے انہیں کی وجہ سے امام پردہ غیب میں ہے. ان رکاوٹوں کو ازالہ کرو تو امام ظاہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، امام کب ظاہر ہوں گے؟ خدا کے علم میں ہیں، امام جانتے ہیں، لیکن رکاوٹیں اصول وہی ہے کہ اصول وہی جن کی وجہ سے حسین زندہ ہوتے ہوئے معاشرے میں اپنی ذمہ داری انجام نہ دے سکے. معجزات اپنی جگہ پر، ائمہ اور انبیاء بشری طاقت کے مطابق کام کرتے ہیں، اس لیے کہ اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، اس لیے بشری طاقت کے مطابق کام کرنا ہے. اگر غیبی قدرت کے مطابق، علم غیب کے مطابق کام کرنا ہوتا خود خدا بھی کرتا، خود خدا کر سکے نہیں کر سکتے، دین اپنے دین کی مدد کر سکتا ہے، دین والوں پر پیش آنے والے مسائل کو پہلے سے دفع کر سکتا ہے. خدا کے پاس علم غیب بھی ہے اور قدرت بھی ہے، لیکن یہ خدا چاہتا ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہو، امتحان کے ذریعے حق کے راستے پر گامزن ہونے والے آزادی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ حق کے راستے پر گامزن ہو، اس راستے پر چلنے کی صعوبتوں کو برداشت کرے، بلندیوں کی طرف جائے، پستیوں سے اپنے آپ کو بچائے، خود بھی بیدار ہو جائے، دوسروں کو بھی بیدار کرے، اور باطل کی طرف جانے والے بھی مجبور ہو کر باطل کی طرف نہ جائے، سمجھ کر باطل کو سمجھتے ہوئے حق کے راستے پر جا سکتا تھا، اس کے باوجود باطل کو اپنا. یعنی انسان آگاہی اور معرفت اور اختیار کے ساتھ رائے حق و باطل کو اپنائے، امتحان کی جگہ یہ دنیا. اسی لیے بشری انبیاء اور ائمہ اطہار نے بشری طاقت کے مطابق اپنے مشن کو آگے بڑھایا ہے، تاکہ آج ہم نہ کہیں کہ ہم تو نبی نہیں، ہم تو امام نہیں، ہمارے پاس علم غیب نہیں، ہمارے پاس طاقت جو بشری طاقت سے معفو طاقت ہے وہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، کہ انہوں نے انہی راستوں کا اپنایا جن راستوں کو ہم اپنا سکتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں یہ حوادث پیش ہوا. ان میں سے سب سے پہلے ایک واقعہ جو حادثہ پیش آیا جس میں مسلمانوں نے کوتاہی کی، وہ منافقین کا واقعہ تھا. اسلام نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک گروہ اسلام کے لیے منافقین ہیں. یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اور ان پر سختی کرو. پیغمبر کو حکم ہے کفار اور منافقین کے ساتھ جنگ کرنے کا، لیکن انداز مختلف ہے. منافقین اپنوں کے لباس میں آتا ہے، تو آپ جانتے ہیں منافقین کا سردار مدینے میں، اس نے بہت توہین آمیز پہ الفاظ پیغمبر کے بارے میں کہا، عبداللہ ہے عبی، تو اس نے جب یہ کہا، قرآن میں یہ موجود ہے اس کے الفاظ، تو کسی نے اس کے بیٹے نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں خود اپنے والد کو قتل کرتا ہوں، کوئی اور قتل کرے تو شاید میرا اور اس کے درمیان دشمنی پیدا ہو. تو فرمایا پیغمبر نے میں نہیں چاہتا ہوں لوگ کہیں گے کہ اب محمد جیت گیا ہے، اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا ہے. یعنی منافقین کے جنگ کرنے کا انداز کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، یہ آپ کے آدمی بن کر آتا ہے. اسی لیے ان کے ساتھ حکمت عملی کی ضرورت ہے. یعنی منافقین اسلام کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اسلام کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مکر و فریب کے ذریعے. تو ان کو شکست دینا ہے حکمت عملی کے ذریعے، یعنی ہر گروہ کے ساتھ اسی کے مناسب مقابلہ کریں. ایک عالم کے باطل اہل باطل عالم کے ساتھ گفتگو کریں گے، مقابلہ کریں گے، علمی مقابلہ کریں گے. ایک اہل باطل لڑنے والے کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو عسکری مقابلہ کریں گے. ایک اہل باطل سیاست مدار کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اسی قسم کا، یعنی جیسا دشمن ہے ویسا ہمارا حربہ ہوتا ہے. تو یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کرے کفار اور منافقین کے ساتھ. آپ دیکھ بظاہر کبھی پیغمبر نے منافقین کے ساتھ عسکری جنگ نہیں لڑی، لیکن جنگ ان کے ساتھ روز اول سے تھی، مختلف میدانوں میں جنگ. دیکھیں منافقین نے مسجد ضرار بنائی، خود قرآن کے تفریقا بین المؤمنین، مؤمنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، پیغمبر سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. پیغمبر کو خدا نے حکم دیا مسجد کو گرا دیا جائے. مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہونا چاہیے، نہ دوسرے مقاصد پر. تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن منافقین کی کمزوری تھی پیغمبر کے زمانے میں، وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے مقابل میں کھل کر نہیں آ سکتے تھے. اگر ایک منافق تلوار لے کر پیغمبر کے سامنے آ جائے مقابلہ کرے تو پھر وہ کافر ٹھہرتا تھا، یعنی اسلامی معاشرے میں وہ کافر کہلاتا تھا، پھر اسلامی معاشرے سے نکال دیا جاتا تھا، ناکام ہو جاتا تھا. منافق کی کامیابی اسی میں تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی شکل میں لائے، مسلمانوں کے بھیس میں آ جائے، اسی لبادے میں آ جائے، مسلمانوں کے چہرے اپنے چہرے کے اوپر، آج کل ہوتا ہے نا ماسک ڈالتے ہیں، کسی اور کی شکل اپنے اوپر ڈالتے ہیں، فلموں میں آپ دیکھیں. خلاصہ منافق کی کامیابی اسی میں ہے کہ مسلمانوں کے بیس میں آ جائے. اس لیے منافق کھل کر نہیں آتے تھے، اور کھل کر آنے کی جرأت بھی نہیں تھی. لیکن اب دیکھیے علی کے مقابل میں آسانی سے آ سکتے تھے. قرآن کے آیت لے کر آیا، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، صفین میں قرآن کے آیت لے کر آیا، ہم جب کوئی مظلوم مارا جاتا ہے اس کے وارث کو حق قصاص لینے کا. امیر شام علی کے مقابل میں علم بلند کرتا ہے اور جنگ کے لیے آتا ہے قرآن کے آیت لے کر. پیغمبر کے مقابل میں اگر آتا فوراً قرآن نازل ہو جاتا، آیت نازل ہو جاتی، کہتا یہ نکال دو یہ کافر ہے. لیکن علی کے زمانے میں تو قرآن کی آیت نازل نہیں ہو سکتی تھی. یعنی وہ علی کو ہی کہنا چاہتے ہیں آپ قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، قصاص لینا ہمارا حق ہے، قرآن کا حکم ہے. تو منافقین پیغمبر کے مقابل میں آتے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتے، اور مسلمان سب ان کو کیا سمجھتے، غیر سمجھتے. لیکن علی کے زمانے میں قرآن کے آیات لے کر آتے تھے. دیکھیے جب پیغمبر کے حدیث پر پابندی لگائی تو کیا لے کر آئے؟ پیغمبر حدیث کے واقعہ آپ کو معلوم ہے نا، پابندی لگی، کیا لے کر آئے؟ قرآن لے کر آئے. کہا قرآن کو بچانے کے لیے ہم حدیث پر پابندی لگاتے. تو منافقین پیغمبر کے زمانے میں کھل کر پیغمبر کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مخفی طریقے سے جنگوں میں مسلمانوں کو حوصلہ پس کرتے تھے. جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدالعزیز میدان میں آیا تو کچھ منافقین نے یہی کہا یہ اتنا بڑا بہادر ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا، حوصلے پس کرنا تھا، مختلف جنگوں میں مختلف مواقع پر مسلمانوں کا حوصلہ پس کرنا. یا صلح حدیبیہ میں پیغمبر نے جب صلح کیا تو کہا کہ آپ کی نبوت پر شک ہوتا ہے، تو لیکن اتنا کھل کر سامنے نہیں آتا، کچھ مسلمانوں کو شک میں ڈالنا، بزدلی پیدا کرنا، خوف میں ڈالنا، اختلاف ڈالنا، یہ کام کرتے تھے تاکہ لشکر اسلام کمزور ہو جائے، پیغمبر کا مقام کم ہو جائے. پیغمبر نے وصیت لکھنے کے لیے قلم و قرطاس مانگا تو مخالفت کی. دیکھو پیغمبر کی مخالفت، پیغمبر کو اپنے حدیث لکھوانے سے روکنا یعنی تضعیف نبوت ہے. پیغمبر جب کہتے یہ کام کرو اس کے باوجود نہ کرنا، قرآن کی تضعیف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ پیغمبر دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ. پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک گروہ ہے. شہید مرتضیٰ مطہری جو بہت عظیم ہستی ہے، آپ جانتے ہیں ان کی کتابیں، ضرور ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے اکثر کتابوں کے ترجمہ بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ سابقہ ادیان میں جو نبی آئے ہیں ان کے خلاف کبھی منافقین کے خطر سامنے نہیں آیا، لیکن پیغمبر خدا کے خلاف منافقین کے خطر سامنے آئے. اس کا وجہ یہ تھا ان اوقات میں، اس زمانے میں بشر سادہ تھے، اتنے چالاک اور مکار نہیں تھے. منافقت اور مکاری کے لیے چالاکی کی ضرورت ہے، بشری سادہ تھے. تو اسی لیے ان انبیاء کے دین کو خراب کرنے والوں میں منافقین کا نام نہیں ہے. حکمرانوں نے خراب کیا، بے ایمان علماء نے خراب کیا، بے ایمان عوام نے خراب کیا، دنیا پرستوں نے خراب کیا، لیکن منافقین کا نام نہیں ہے. منافقت کے لیے چالاکی کی ضرورت ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے دور میں سب سے زیادہ منافقین کا نام ہے کہ خطرہ ان کا زیادہ ہے. پیغمبر فرماتے ان اخوف ما اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف منافقین سے ہے، جو باتیں جب کرتے ہیں تو بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خوبصورت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن دل میں اسلام کے خلاف بدترین نیات لیے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں مجھے اپنے دین پر کافر سے خوف نہیں ہے. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں کافر کا خدا قلقمہ فرمائے گا. اسلامی معاشرے جب دیکھتا ہے یہ کافر ہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، سب مل کر اس کے ساتھ جنگ لڑیں گے. اور مجھے اپنے دین پر مومن سے بھی خوف نہیں ہے، مومن کے پاس ایمان و دین کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مجھے اپنے دین پر خوف منافقین سے. ظاہر کچھ باطن کچھ. اب منافق سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے، کافی تیز بھی نگاہوں کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، ورنہ منافق زبان سے مومن سے بھی زیادہ خوبصورت باتیں کرتا ہے. جو صاحب بصیرت ہے وہ منافقین کو پہچان سکتا ہے. منافقین کے پہچانے کے معیار خود قرآن نے دیا ہے، فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ منافقین کو پہچان سکتے ہیں ان کے گفتگو کے انداز سے، ڈھنگ سے جو گفتگو کرتے ہیں، اس کے اسلوب سے، انداز سے پہچان سکتے ہیں منافقین کون ہے. حضرت ابو سعید خدری پیغمبر کے عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ہم پیغمبر کے زمانے میں منافقین کو پہچانتے تھے علی بن ابی طالب کی دشمنی کے ذریعے. یعنی جو منافق ہو وہ علی کے دشمن تھے. منافق عرض کے کھل کر پیغمبر کی دشمنی نہیں کر سکتے تھے، لیکن علی کی دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کے سب سے بڑا مدافع علی تھے. علی سے دشمنی کی وجہ یہ کہ اسلام کو نہیں مانتا ہے. جب امام احمد ابن حنبل سے کسی نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، لوگ کہتے ہیں علی نے جنت اور جہنم کو تقسیم کی ہے، تو اس نے کہا کہ یعنی قیامت کے دن علی جنت اور جہنم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کریں گے، یہ کیسی بات ہے؟ قسیم النار والجنہ. تو اس نے کہا نہیں قیامت کے بعد نہ کرو, ابھی علی نے تقسیم کی ہے جنت و جہنم کو. یہ کون کہتے, امام احمد بن حنبل جو اہل حدیث وغیرہ یہ تکفیری سب اسی کو مانتے ہیں. قدیم زمانے سے ان کے ماننے والے اہل بیت سے بہت دور تھے. تو کہتے کیسا کہا, کہ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی تجھ سے محمد محبت نہیں کرتا مگر مؤمن, تجھ سے دشمنی نہیں کرتا مگر منافق. تو یہی ہوا, یعنی جو مؤمن ہے وہ دوست علی ہے, جو منافق ہے دشمن علی ہے. بس منافق دوست علی مؤمن ہے جنتی ہے, مؤمن جنت میں جائے گا, اور دشمن علی منافق اور جہنمی ہے. خود دنیا ہی میں جو بھی علی کے دوست ہو, علی کے چاہنا والا وہ جنتی, جو بھی علی کے دشمن ہو وہ جہنمی. خلاص ایک معیار قرآن نے سنت میں بیان کیا, منافقین اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. قرآن کی آیت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جنت کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں, یعنی کافرین کے درمیان بھی سب سے پست ترین پایین ترین طبقے میں منافقین ہے, یعنی بدترین کافر ہے. سزا اس کے جرم کے مطابق ملتی ہے نا, جہنم کے سب سے نچلے سب سے گہرے مقام پر منافقین ہیں, اور منافقین سے جنگ کا حکم دیا. پیغمبر نے فرمایا کافر سے زیادہ منافق خطرناک ہے اسلام کے لیے. منافق کو کیسے پہچانیں گے, منافق پہچانا نہیں دیتا اپنے آپ کو, پہچاننے کا طریقہ علی کی ذات. ابو سعید خدری یا یہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق والی حدیث. تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین اب کیسے وجود میں آئے. ہر گروہ میں منافق ہوتا ہے, حقیقت یہ ہے. یعنی کامیاب جب ہونے لگتا ہے کوئی تنظیم کوئی تحریک کوئی چیز بھی کامیاب ہونے لگتا ہے تو ایسے افراد بھی اس کے ساتھ آ ملتے ہیں جو مقصد میں ساتھ نہیں ہیں, مقصد میں ساتھ نہیں ہیں, اس پر یقین بھی نہیں رکھتے, لیکن اب یہ کامیاب ہو رہا ہے شامل ہو جائیں گے اور کچھ اس سے فائدہ کمائیں گے. عام طور پر کسی بھی تحریک میں منافقین اس وقت شامل ہو جاتا ہے جب ان کو اندازہ ہوتا ہے, وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اب یہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے, اس کے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام میں جو منافقین تھے وہ تقریباً بعد میں بھی شامل ہو گئے, شروع سے بھی تھے. جنگ احد آپ جانتے ہیں سن 3 ہجرت میں, اس وقت جب پیغمبر جنگ احد کے لیے جانے لگے 1000 نفری, یعنی جتنے جنگ لڑ سکتے تھے سب پر واجب تھا ساتھ جانا, 1000 نفری پیغمبر کے ساتھ گئے, کیونکہ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے. تو 1000 پیغمبر کے ساتھ ہے. منافقین کے سرکردہ عبداللہ ابی نے مخالفت کی, پیغمبر نے اس کے مشورے کو نہیں مانا, اسی بنا پر اس نے مخالفت کی. جاتے ہوئے لشکر اسلام نکلا تھا, وہ اپنے آدمیوں کو لے کر واپس آتا ہے, 1000 میں سے 300, تو 30% مدنی منافق تھے, مدینہ والے منافق تھے 30%. یہاں سے معلوم ہوتا شروع سے بھی منافقین ساتھ ہو گئے تھے, ان کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا پیغمبر کامیاب ہونے والے ہیں. عبداللہ ابن ابی آپ جانتے ہیں اس کے اپنے مشکلات بھی تھے, کیونکہ وہ بادشاہ بننے والے تھے, پیغمبر کے ہجرت کی وجہ سے بادشاہ بنتے رہ گیا تھا, اس لیے اس کے دل میں دشمنی تھی. ظاہراً اس کے پورے قبیلے نے ایمان لایا, اس لیے مجبوراً ایمان لایا, لیکن پیغمبر کی وجہ سے بادشاہ بننے سے رہ گیا تھا. تو یہ منافقین کا سرکردہ تھا. مکے میں پیغمبر 13 سال رہے, اس دوران منافقین وجود میں آئے نہیں آئے, وہاں تو پیغمبر بہت مظلوم تھے بہت تنہا تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, مکے میں ایمان لانے والوں نے استحد الاسلام لایا ہے, کیوں اس وقت تو پیغمبر اتنے طاقتور نہیں تھے. لیکن حقیقت یہ ہے, لیکن جزیرت العرب میں کوئی حکومت نہیں تھی. پیغمبر کی کامیابی کے اسباب میں سے, یعنی آپ کی عسکری کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ جزیرت العرب میں اور خصوصاً حجاز میں کوئی حکومت نہیں تھی. ایران اور روم نے بھی وہاں پر قبضہ نہیں کیا تھا, یعنی وہ سمجھ رہے تھے یہ اس علاقے پر قبضہ کریں گے تو ہمارے نقصان میں ہے. اسی لیے کوئی حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا، اسی لیے مشرکین کی تمام خواہش کے باوجود پیغمبر شہید نہ کر سکے. وہ سمجھ دیکھ رہے تھے اگر ہم پیغمبر کو شہید کرے بنی ہاشم آ کر ہم سے انتقام لیں گے، طاقتور قبیلہ ہے. اسی لیے کسی نے جرأت نہیں کی پیغمبر کو شہید، تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایذائیں پہنچاتے تھے، لیکن شہید کرنے کے حد تک آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، جرأت نہیں کرتے تھے. پھر آخر میں شب ہجرت سے پہلے انہوں نے جو میٹنگ کی، اس میٹنگ میں 40 قبیلے کے 40 بہادر آدمیوں کو لایا کہ ایک دم پیغمبر پر حملہ کرے، اور اس میں بنی ہاشم کے ابو لہب کو بھی شامل کیا تاکہ بنی ایک کہ بنی ہاشم سارے عرب کے قبائل کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ خود تمہارا آدمی بھی ہمارے ساتھ. تو بنی ہاشم مجبوراً پیغمبر کی دیت لینے پر تیار ہوں گے. اس پروگرام کے تحت انہوں نے شب ہجرت حملہ کرنے کا پروگرام کیا. اب بنی ہاشم کہتا ابو لہب، جتنا قرآن میں اس کے بارے میں سورہ ہے، وہ بنی ہاشم کا ان کے زوجہ جس کا نام اسی سورہ ابو لہب میں ہے، بنی امیہ کی ہے، تو اسی نے ایک قومی غیرت تھی اس میں، کہا نہیں رات کو حملہ نہیں کرنا ہے، ناموس پریشان ہو جائیں گے، رات کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں، بھی صبح تک انتظار کیا ابو لہب کی وجہ سے. تو خلاصہ عرض یہ کرنا کہہ رہا ہوں کہ مکے میں پیغمبر بہت تنہا تھے، اسی لیے کچھ لوگ ہجرت کر کے حبش پیغمبر نے بھیجا تھا. اس وقت قبیلے بن عامر کے سردار اور یمامہ کے بادشاہ دونوں خط لکھتے پیغمبر کو، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، ہم لشکر بھیجتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، اس شرط پر کہ آپ کا جانشین ہم میں سے ہوگا، آپ کے جانشین ہم میں سے ہوگا. اس سے دو نقطہ، پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ یہ خدا کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ امام کا انتخاب کرنا عوام کے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں، بلکہ پیغمبر خدا کے اختیار میں بھی نہیں تھا. اس کے پیغمبر فرما سکتے تھے ٹھیک ہے یہ میرے اختیار میں ہے، میں وعدہ کر سکتا ہوں، سوچ سکتا ہوں. پیغمبر نے اپنا نام بھی نہیں لیا، عوام کا نام بھی نہیں لیا، کہا خدا کے اختیار میں، جس کو خدا چاہتا ہے اسی کو جانشین بنائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، امامت جعل الہی ہے، عہدہ الہی ہے. لا ینال احد الظالمین، میرے یہ عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا ہے، گناہگاروں کو نہیں مل سکتا ہے. ظالم گناہگار، جو گناہ کرتا ہے وہ ظالم بر نفس ہے نا، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. تو وہاں پر ایک نقطہ یہ، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان دو قبیلے کو پیغمبر نے یہ جواب دیا. اسے ان دو قبیلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ تھا یہ پیغمبر کامیاب ہونے والا ہے، ورنہ کیوں خامخواہ اپنے آدمیوں کو مروا دیتے. یعنی پیغمبر کی شخصیت کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، تو ہم ان کی مدد کریں گے، تو ان کے جانشین، ان کی حکومت ان کے بعد ہمیں ملے گی. تو کچھ آثار بتا رہے تھے اس وقت بھی جب پیغمبر بہت تنہا ہو گئے تھے، بہت مظلوم تھے، کہ یہ نبی کامیاب ہونے والے. تو سمجھدار لوگ، معاشرے کے جو سمجھدار ہے، سیاست مدار ہے، چالاک ہے، وہ دیکھ رہے تھے پیغمبر کامیاب ہوں گے. بلکہ حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا، فرمایا میں اپنے اس پوتے کے چہرے میں درخشان نور دیکھ رہا ہوں، اس کے تابناک مستقبل ہے. حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو وصیت کی اس کا خصوصی خیال رکھنا. یا آپ دیکھتے پیغمبر 12 سال کی عمر میں جب گئے شام، تو جو عیسائی راہب تھا، پادری تھا، اس نے کہا کہ یہ آخر زمان کا پیغمبر ہے. تو اس طرح کی نشانیاں مکہ والوں کے پاس بھی تھی، تو اسی لیے ہو سکتا ہے مکہ ہی میں کچھ لوگ پیغمبر کے پر ایمان لایا ہو اس امید سے کہ پیغمبر کے بعد ہم جانشین بنیں گے. تو منافقت کے امکان شروع ہی سے ہے. تو یہ منافقین سب سے زیادہ خطرناک اسلام کے لیے، اور مسلمانوں نے جو غلطی کی یہ ہے کہ منافقین کو نظر انداز کے خیال نہیں رکھا کہ ہو سکتا ہے یہ منافقین اقتدار پر قابض ہو جائے، اور اقتدار پر قابض ہو تو اسلام کو نقصان پہنچا سکتے. بنی امیہ کیا تھے؟ انہی منافقین میں سے تھے. فتح مکہ تک پیغمبر کے ساتھ برسر پیکار رہے، 13 سال مدنی زندگی میں پیغمبر کو ایذائیں پہنچانے والوں میں سے سر فہرست بنی امیہ تھے. آٹھ سال مدینے میں پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں قیادت عام طور پر بنو امیہ کرتے تھے. فتح مکہ کے دن وہ اچانک, پیغمبر چاہتے تھے بغیر خون خرابہ شہر فتح ہو, اچانک وہ ایک محاصرے میں انہوں نے اپنا آپ کو پایا. تو وقت کے تقاضا یہی تھا کہ اسلام قبول کرو. جب ابو سفیان کی ملاقات ہوئی عباس سے, عباس نے امان دے کر لایا پیغمبر کے پاس. ایک اسلام میں قاعدہ ہے, کوئی اسلامی سپاہی کسی کو امان دے سکتا ہے, پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. امان دے کر لایا پیغمبر کی خدمت میں. پیغمبر نے پوچھا کیا تمہیں خدا پر یقین نہیں آیا؟ کہا کہ ہاں یقین آ گیا, آپ کو خدا نے بار بار مدد کی. کہا کہ میرے نبوت پر تمہیں یقین نہیں آیا؟ کہا کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے. تو عباس نے جلدی اسے کہا بنی تمہارے اتنے جرم ہے, جلدی ایمان لاؤ, معاف ہو جاؤ گے, ورنہ خیر نہیں ہے تمہارا. تو اس نے قبول کیا. خود پیغمبر کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے اس نے عباس سے یہی کہا, پیغمبر کے چچا سے, کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت, ملک کا بادشاہت بہت عظیم ہو گئی ہے. تو اس نے کہا یہ بادشاہت نہیں, یہ نبوت ہے. تو دیکھیں فتح مکہ ہوا. پھر پیغمبر ظاہر ایک آدمی اتنے عرصے جنگ لڑتا رہا ہے, اور تو ایک دفعہ حق کو ماننے کے لیے اپنے مد مقابل کہ حق سمجھ نہیں آ جائے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا انسان, اس کے ساتھ مسلسل لڑتا رہا ہے. اور پھر محمود عقاد مصر کے عظیم عالم دین ہیں, مصنف گزرے ہیں, بہت عظیم شخصیت ہے علمی لحاظ سے, کہتا ہے کہ بنی ہاشم فضیلتوں کا خاندان تھا, بنو امیہ رذیلتوں کا, پستیوں کا خاندان تھا. اسلام سے پہلے کی بات ہے, ظہور اسلام سے پہلے. اب یہ لوگ کس طرح سے بنی ہاشم کے سامنے سر تسلیم خم کر سکتے تھے؟ بنو امیہ قریش میں سب سے پیسہ والا خاندان, بنی ہاشم قریش کے درمیان مقدس اور صاحب فضیلت خاندان, خانہ کعبہ کے اختیارات بنی ہاشم کے پاس. اب پیغمبر چاہتے اس کے دل کو جذب کرے. پیغمبر کا کام کیا؟ ہدایت کرنا ہے, رحمت للعالمین ہے, تربیت کرنا ہے. پسترین انسان کی بھی تربیت ممکن ہو تربیت کرنا. حضرت موسیٰ و ہارون گئے فرعون کے پاس, خدا نے کہا قول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى, نرمی کے ساتھ بات کرو, ہو سکتا ہے فرعون کی بندگی بھی زندہ ہو جائے. یعنی نبی خدا کیا چاہتا ہے؟ ہدایت. مجبور کر کے بھی ہدایت کرنا نہیں چاہتے, اختیار کے ساتھ راہ راست پر آ جائے, نرمی کے ساتھ بات کرو, ہو سکتا ہے. یہی بات پیغمبر نے ابو سفیان کے ساتھ کی. فرمایا مکے میں اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ امن میں, خانہ خدا میں پناہ لے لے امن میں, اپنے گھر کو دروازے بند کر کے گھر میں رہے امن میں. یعنی ابو سفیان کو ایک عزت دی پیغمبر نے. اور پھر پیغمبر نے بعد میں اس کو زکات جمع کرنے کے لیے ذمہ داری بھی دی, تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے دل کو جذب کر, دل میں جو کدورتیں ہیں دشمنیاں ختم ہو. ٹھیک ہے پیغمبر کو علم نبوت سے علم ہے یہ کیسا آدمی ہے, لیکن پیغمبر رحمت للعالمین ہے, حجت قائم کرنا, آخر دم تک ہدایت کے دروازے کو اس کے لیے کھولنے کی کوشش کرنا ہے. پیغمبر انتقام لینے والا نہیں ہے. ہمیں جب غصہ آتا ہے دل چاہتا ہے انتقام لے لے, نہیں, پیغمبر چاہتے کہ ہدایت پائے. لیکن اس خاندان نے کیا کیا؟ ظاہر ہے حضرت عمار کے جملہ ہے استسلموا ولم يسلموا, ہتھیار ڈالا بنو امیہ نے, مسلمان نہیں ہوئے. عیناً یہی جملہ نحج البلاغہ میں بھی ہے, بنو امیہ کا نام نہیں لیا, دشمنان خدا کے نام سے ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈالا, اسلام قبول نہیں کیا. نحج البلاغہ میں فرماتے حضرت عمار نے نام لیا, نحج البلاغہ میں نام لیے بغیر اسی مطلب کی طرف اشارہ فرماتے, اس میں انہوں نے رہبران باطل, رہبران ظلم کے ساتھ قرب حاصل کی, قرب حاصل کر کے اقتدار پر آ گئے, اقتدار پر آ کر اپنے مقاصد کی طرف آگے بڑھے. تو اسلام کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک ہو منافقین. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسی خاندان کے ایک حکمران کیا کہتا ہے, امیر شام کے جملہ ہے, جب تک اس نام کو دفن نہ کروں, نماز اذان میں پانچ بار محمد کا نام لیتا ہے, دفن نہ کروں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا. مشہور واقعہ ہے مغیر بن شعبہ کا کہ روزانہ امیر شام کے پاس جا کے آتا تھا, اس کی سیاست, اس کی چالاکی, وہ چیزوں کی تعریفیں کرتا تھا. ایک دن بالکل محزون شکل میں، غیر بدنام آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود مغیرہ جو ہے محزون شکل میں، اس کے بیٹے نے کہا کیا ہو؟ کہا کہ آج میں بدترین آدمی کے پاس سے آیا ہوں، کیسا داستان سنا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی خلافت حکومت آپ کو مل گئی ہے، بنی ہاشم آپ کے عزیز ہے، قریش سے تعلق رکھتے ہیں نا، سب کا تعلق قریش سے، ان پر کچھ احسان کرو، ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے. کہا کہ بھائی پہلا آیا چلا گیا کوئی نام لینے والا نہیں، دوسرا آیا چلا گیا کوئی نام لینے والا نہیں، تیسرا ہمارا عزیز آیا چلا گیا کوئی نام لینے والا نہیں. محمد کا نام روزانہ 5 مرتبہ لیا جاتا ہے اذانوں میں، جب تک اس نام کو دفن نہ کروں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا. اب بعد میں یزید نے منافقت کو کھول کر واضح الفاظ میں بیان کیا، لعب ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی اور نہ کوئی خبر آسمان سے آئی. تو جو مشکل پیش آیا سب سے پہلے ایک منافقین سے غفلت کی مسلمانوں نے، اس غفلت کے نتیجے میں منافقین اقتدار پر آیا، یزید اقتدار پر آیا، اس نے سب سے پہلے انتقام آل محمد سے لیا، دوسرے انتقام اصحاب پیغمبر سے لیا، تیسرے انتقام مسجد نبوی سے لیا، چوتھا انتقام خانہ خدا سے لیا. سابقہ انتقام جب سقیفے میں جمع ہو گئے، کسی نے انصاری سے کہا آپ لوگ کیوں خلافت کے لیے اتنے مقابلہ کرتے ہو؟ کہا کہ جن لوگوں کو کل بنو امیہ کی طرف اشارہ کر کے، جن لوگوں کو کل ہم نے اپنے تلواروں کے ذریعے اسلام کی طرف لایا ہے، خطرہ ہے کہ یہ انتقام لیں گے ہم سے، اور یہ کام کیا لیکن غفلت برتی گئی. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی وہ لوگ جو منافق ہے، منافق قرآن کے مطابق ایک وہ لوگ ہیں جو دل سے نہیں مانتے زبان سے مانتے. قرآن میں سورہ منافقین کے شروع میں دیکھیں، وہ زبان سے کہتے آپ خدا کے رسول ہیں لیکن خدا گواہی دیتا ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دل سے یہ لوگ نہیں مانتے. دوسرا منافقین قرآن کے اور ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے، لا ی... قرآن کے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں، منافقین یاد خدا بھی کرتے بہت کم کرتے. فرض کہ یہ لوگ 10% خدا اور دین کو مانتے، 90% نہیں مانتے، تو کچھ مانے بھی تب بھی یہ منافقین میں شمار ہوتے، کیونکہ یہ دین کے نقصان، جب 90% دین کو نہیں مانتے دین کے نقصان میں کام کریں گے، دین کے فائدے میں کام نہیں. تو ضعیف الایمان لوگ اگر اقتدار پر آئے دین کو نقصان پہنچائیں گے، جو بالکل دل سے نہیں مانتے زبان کے حد تک مانتے ہیں وہ بھی دین کو نقصان پہنچائیں گے. یہ پیغام ہے. جب 50 سال کے اندر منافقین جب اقتدار پر آیا، انہوں نے کس طریقے سے انتقام لیا اور کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کو استعمال کے اسلام کے خلاف، پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والوں کو اولاد پیغمبر کے خلاف استعمال کیا، مدینہ کے خلاف، مکہ کے خلاف، اصحاب کے خلاف استعمال کیا. یہ داستان دہرائی جاتی رہے گی اگر ہم منافقین سے غفلت برتیں گے. مسلمانوں کی قیادت، جس پارٹی کی قیادت ہو، حکومت کی قیادت، جو بھی قیادت، اگر ضعیف الایمان لوگ، ضعیف الایمان، اتنے ضعیف الایمان جو منافق کہلائے، ان کے دین کا کوئی اثر نہیں ان کی زندگی میں، کبھی خدا کا نام لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو باطن کچھ ظاہر کچھ منافق ہے اسلام کی نسبت میں، اگر ان کو آنے دیا تو یہی مسئلہ رہے گا، کبھی حق پر عمل نہیں ہوگا، باطل سے نہیں روکیں گے، کافروں کے ساتھ دیں گے. ابھی دیکھ عالم اسلام کی حالت، مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، کافر کے ساتھ دیتے، جہاد کے نام سے، جہاد کے نام سے مسلمانوں کے قتل عام کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ دیتے ہیں. یہی داستان اس دن بھی پیش آیا نا. امام پنجو فرماتے ہیں کہ سب سے دل خراش وقت وہ تھا جب 30,000 نے قصد قربت کر کے حملہ کیا خیمہ گاہ حسینی کی طرف. ایک اہم پیغام ہے کربلا کا کہ اپنے صفوں میں اپنے کلیدی عہدے پر غلط لوگوں کو آنے نہیں دینا ہے، ورنہ آپ کو استعمال کریں گے دین کے خلاف. جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کتنے مظلوم ہوئے، جب آل محمد کا گزر مقتل سے ہوا, اب مقتل سے گزر ہونے کے بارے میں اصحاب مقتل کے دو روایت ہے. ایک روایت ہے کہ اہل بیت خود نے درخواست کیا تھا کہ ہم اپنے شہیدوں کی آخری زیارت کرنا چاہتے ہیں. دوسرے کہ دشمن ان کو تنگ کرنے کے لیے, زیادہ اذیتیں دینے کے لیے ان کو مقتل چلے گئے. جب مقتل پہنچے, شہیدوں کے لاشیں نظر آئی, بے اختیار اپنی اپنی سواریوں سے زمین پر گرے. شہزادی زینب سید سجاد کے ساتھ ہے, امام کی طبیعت صحیح نہیں ہے, حکمت خدا یہی تھی. دیکھتی ہے کہ سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی, فرمائے بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں, آپ یادگار رسالت ہے, یادگار امامت ہے, سالار قافلہ ہے, آپ کی یہ حالت, جانکنی کی حالت. فرمائے پھپھی اماں ان اشقیا نے اپنے مردوں کو تو دفن کیا ہے لیکن انہوں نے ہمارے شہیدوں کو دفن نہیں کیا, ایسا لگتا ہے ان کی نظر میں ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. کتنا سخت گزر, انسان پر غیر ظلم کرے کسی حد تک قابل برداشت ہے لیکن اپنے ظلم کرے تو قابل برداشت نہیں. یہ پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, فرزند رسول کو پیاسے شہید کرنے کے بعد لاش دھوپ میں رہتی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے. شہزادی زینب سید سجاد کو تسلی دیتی ہیں کہ پیغمبر خدا نے یہ روایت بیان فرمایا, ام ایمن نے مجھے بتایا, میں نے والد سے بھی پوچھا تو والد نے فرمایا وہی روایت جو ام ایمن نے آپ کو بتایا ہے وہی صحیح ہے. یہاں پر بارگاہ بنے گا, یہاں پر لوگ زیارت کے لیے آئیں گے, یہاں کی یادیں زندہ رہے گی, یہ مشعل بنے گا, قبلہ بنے گا, اہل عالم کے لیے پریشان کی ضرورت نہیں. شہزادی زینب حسین کی لاش ڈھونڈتے ہوئے نکل جاتی ہے, حسین کی لاش کے نزدیک پہنچی تو کیا دیکھا خدا جان, پتہ نہیں کس طرح سے شہزادی زینب حسین کی لاش پر پہنچی. کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کی خوشبو نے بہن کو جذب کیا اپنے لاش کی طرف. دوسری بات یہ ہے اتنے ٹوٹے ہوئے نیزے اور تلوار اور تیرے تھی کہ زینب کو پتہ چلا حسین کی لاش ادھر. شہزادی نے ٹوٹی ہوئی تلواروں کو ہٹایا, نیزوں کو ہٹایا, تیروں کو ہٹایا, حسین کی لاش سامنے. تاریخ میں آیا ہے جب علی نے عمر بن عبدالعزیز کو قتل کیا, اس کی بہن آئی اس پر رونے کے لیے, دیکھا اس کے پورا کپڑے اپنی جگہ پر ہے, سونے کی پیٹی تھی اس کو بھی علی نے غارت نہیں کی ہے. بہن کہتی ہے بھیا میں آپ پر گریہ نہیں کرتی ہوں, آپ پر نہیں گریہ کروں گی, اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی بزرگوار ہستی ہے جس نے تیری قبروں کی غارت نہیں کی ہے, تیرے عزت کو پامال نہیں کی ہے. سلام حسین پر جب حسین گلال پر پہنچی آپ کیا دیکھتے, کیا دیکھتی ہے زینب میں کپڑے ہے نہ تیرے حسین پر سر اظہر ہے. ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے یہاں پر, جب حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی لاش پر زیارت کے لیے آنا چاہتی تھی, پیغمبر نے پہلے سے فرمایا تھا صفیہ کو آنے نہ دینا, بہن برداشت نہیں کرے گی کہ حضرت حمزہ کو مسلح کیا گیا ہے, آپ کے جسم آدھار کے کچھ ٹکڑے کاٹ دیے گئے ہیں, بہن بھائی کو اس شکل میں نہیں دیکھ سکتی, آنے نہ دینا. صفیہ نے حضرت علی سے عرض کیا, علی میں جانتی ہوں حمزہ کو مسلح ہوا ہے, میں صبر کروں گی, میں آخری دیدار چاہتی ہوں, پیغمبر سے اجازت دے. پیغمبر نے اجازت تو دی لیکن جناب حمزہ کی لاش پر کپڑے ڈال دیا, آپ کے پائے مبارک کچھ خالی رہا اس پر گاٹ ڈالا تاکہ بہن کی نگاہ بھائی کے جسم کے ٹکڑوں پر نہ پڑے. اس طرح سے زینب نے حسین کی لاش کی زیارت کی ہوگی, خدا جانتا ہے سینکڑوں کے تعداد میں زخم حسین کے جسم آدھار پر.
مدینے کی طرف رخ کیا، یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملک السماء وهذا حسین کا مرمل بالدماء، نانا میرا سلام ہو آپ پر، نانا خدا کے فرشتوں کا درود ہو آپ پر، یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا حسین ہے، سرطان سے جدا ہے، کربلا کے ریت پر اپنے خون میں غلطان ہے، قبروں کے غارت ہوئی
الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا شہدائے کربلا کا واسطہ، مظلومیت حسین کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا تیری عظمت کا واسطہ، تیری رحمانیت کا واسطہ، تیری رحمیت کا واسطہ، تیرے جود و کرم کا واسطہ، تیرے قہر و غضب کا واسطہ. خدایا حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، خدایا ہماری عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا شیعین اہل بیت کے جو مقابلہ ہے ناصبیوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، تکفیریوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، خدایا اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اس مقابلے میں اہل بیت کے ماننے والوں کی مدد فرما، باطل کو، ناصبیوں کو، دہشت گردوں کو شکست سے دوچار فرما، خدایا ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما، خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہماری روزی میں برکت عطا فرما، خدایا جہاں پر بھی اہل حق زندانوں میں بے گناہ اسیر ہو، خدایا انہیں جلد اجر رہائی عطا فرما، خدایا پاکستان میں جو مؤمنین زندانوں میں ہے انہیں جلد اجر رہائی عطا فرما، خدایا ہمارے عزادار اور عزاداریوں کی حفاظت فرما، خدایا عزادار جو اس سال میں شہید ہوئے ہیں، خدایا خصوصاً تمام عزادار خصوصاً اس سال میں جو شہید